بدھ 9 مارچ کے سیروین کے ساتھ ماہ بارہ صفدر کا سلام. متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ الطاف حسین نے اپنی صحت کے بارے میں تمام افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مکمل طور پر صحت مند ہیں. انہوں نے کہا،
میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا نہیں چاہتا، ان سے کہتا ہوں ماضی سے سبق حاصل کرے.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے اپنی صحت کی خرابی سے متعلق افواہوں کی تردید کی ہے. انہوں نے اپنے پیغام میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہا ہے کہ وہ ان سے لڑنا نہیں چاہتے اور ان سے تعاون کرنا چاہتے ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے پاکستان کی جانب سے اپنے کھلاڑیوں کے لیے سیکیورٹی کے خدشات ظاہر کرنے کے بعد ورلڈ ٹی ٹوینٹی مقابلوں میں پاکستان اور بھارت کا میچ دھرم شالہ سے کولکتہ منتقل کرنے کا فیصلہ کا اعلان کیا ہے. ادھر پاکستان کی وزارت داخلہ نے قومی کرکٹ ٹیم کو بھارتی حکومت کی جانب سے تحفظ کی تحریری یقین دہانی تک ورلڈ ٹی ٹوینٹی مقابلوں میں شرکت کے لیے بھارت جانے سے روک دیا ہے. دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے سیکیورٹی خدشات کے اظہار کے بعد میچ کا مقام تبدیل کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا، لیکن انہوں نے بھارت کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں کی طرف سے خصوصی طور پر پاکستان کی ٹیم کو دی جانے والی دھمکیوں پر بھارتی حکومت سے تحفظ کی یقین دہانی کا مطالبہ کیا ہے.
ہم نے واضح طور سے آئی سی سی اور بی سی سی آئی سے کہہ دیا ہے، اور ہم نے حکومت کو بھی پہنچوا دی یہ بات کہ دیکھیے، آپ جب تک کہ ہمیں سیف گارڈ نہیں کریں گے پاکستان کو، کہ جب جہاں بھی آپ کھیلتے ہیں ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ وہ آپ کی جو خدشات ہیں وہ ان کو سیف گارڈ کیا جائے، جب تک کہ آپ نہیں کر دیں گے پینڈنگ دیٹ لفظ ہے پینڈنگ دیٹ اشورنس کہ ہم اپنی ٹیم کو روکیں. تو اس وجہ سے ہم نے ان کو یہ کہا ہے. مجھے امید تو یہ ہے کہ ان کی طرف سے کوئی انڈیکیشن آ جائے گی کہ پاکستان اسپیسیفک جو تھریٹس ہیں ان کو ہم اس پر ہمیں اشورنس مل جائے.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر چارسدہ میں قائم باچا خان یونیورسٹی کے طلباء نے یونیورسٹی پر حملے کے دوران ہلاک ہونے والے ساتھیوں کے لیے اسی پیکج کا مطالبہ کیا ہے جو پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے دوران ہلاک ہونے والے افراد کے لواحقین کو دیا گیا تھا. پشاور سے عزیز اللہ خان.
آج یونیورسٹی کے سامنے بڑی تعداد میں طلباء نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور حکومت کے خلاف سخت نعرہ بازی کی. طالب علم رہنماؤں نے کہا کہ حکومت نے ہلاک ہونے والے افراد کے لواحقین کو پیکج، اس واقعے کی جوڈیشل انکوائری اور یونیورسٹی میں زیر تعلیم طلباء اور طالبات کی فیس معاف کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اب تک ان پر عمل نہیں ہوا. یونیورسٹی انتظامیہ کی اس یقین دہانی پر کہ وہ حکومت سے اس بارے میں بات چیت کریں گے، طلباء نے اپنا احتجاج 20 مارچ تک ملتوی کر دیا ہے. باچا خان یونیورسٹی پر شدت پسندوں نے 20 جنوری کی صبح حملہ کیا تھا جس میں 21 افراد ہلاک ہو گئے تھے.
بھارت کے دارالحکومت دلی میں ریپ کا شکار ہونے والی ایک 16 سالہ لڑکی نے دم توڑ دیا ہے جسے ریپ کے بعد آگ لگا دی گئی تھی. ڈاکٹروں کے مطابق لڑکی کے 95% جسم پر جلنے کے نشانات تھے. پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکی کا تعاقب کرتا رہتا تھا. ایک اور واقعے میں پولیس نے بھارت کے شمالی شہر بریلی میں ایک بس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کو ایک مسافر خاتون کے ساتھ ریپ کے الزام میں گرفتار کیا ہے. ایران نے آج دوسرے روز بھی مزید 2 بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے. اس مشق کی وجہ سے امریکہ کی طرف سے سفارتی رد عمل آنے کا خطرہ ہے. تفصیل کے ساتھ عبداللہ فاروقی.
ایران کی جانب سے داغے گئے میزائل پہ عبرانی میں نعرہ لکھا تھا کہ اسرائیل کا خاتمہ ہونا ضروری ہے. واضح رہے کہ امریکہ ایران کے میزائل پروگرام کو خطے اور عالمی سیکیورٹی کے لیے ایک خطرہ قرار دیتا ہے. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اگر یہ اطلاعات درست ہیں تو اس معاملے کو سلامتی کونسل میں اٹھایا جائے گا. ایران اور 6 عالمی قوتوں کے درمیان ایران کے جوہری پروگرام پر گزشتہ برس جولائی میں معاہدہ طے پایا تھا، جس کا مقصد ایران کی جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو کم کرنا تھا. اقوام متحدہ سے وابستہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران نے یہ تجربات کر کے سلامتی کونسل کی قرارداد کی خلاف ورزی کی ہے.
ادھر شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کے سائنسدان اتنے چھوٹے جوہری بم تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو بیلسٹک میزائل پر بھی نصب کیے جا سکتے ہیں. ملک کی سرکاری نیوز ایجنسی نے مسٹر کم کی تصاویر نشر کی ہیں جس میں وہ اس ہتھیار کے برابر کھڑے ہوئے ہیں جسے وہ چھوٹے جوہری بم قرار دے رہے ہیں. کم جونگ ان کی جانب سے یہ دعویٰ آج جوہری تنصیبات کے دورے کے موقع پر سامنے آیا. امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن نے ان افراد پر تنقید کی ہے جو ان کے بقول اسرائیلیوں پر گنوں اور خنجروں سے ہونے والے حملوں کی مذمت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ جو بائیڈن کی اس بات کو فلسطینی قیادت پر بالواسطہ تنقید کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات اسرائیل کے دورے کے دوران کہی، جہاں کل ہی حملوں میں 3 فلسطینیوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ اس سے قبل منگل کو ہونے والے حملوں میں 1 امریکی سیاح کو ہلاک کیا گیا، جہاں کئی اسرائیلی بھی زخمی ہوئے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رین یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضر کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو .com پر ہماری شہ سرخی ہے، میچ کولکاتہ منتقل، پاکستان کا تحریری یقین دہانی کا مطالبہ۔ اس خبر پر ابھی آگے چل کر تفصیلی روشنی ڈالیں گے، لیکن پہلے یہ بڑی خبر کہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ نہیں چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم اسٹیبلشمنٹ سے تعاون کے لیے تیار ہے تاکہ ملک ترقی کر سکے۔ پاکستان کے سوشل میڈیا میں اس وقت الطاف حسین کی صحت کے بارے میں مختلف قسم کی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ انہوں نے ان تمام افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ وہ بالکل صحت مند ہیں۔ سنیے ایم کیو ایم کے رہنما الطاف حسین کی بی بی سی سے ایک خصوصی گفتگو، جو ہمارے ساتھی ثقلین امام نے ان سے کی۔
بی بی سی کے ذریعے میں پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، جب سے دنیا کی تاریخ لکھی گئی ہے، جس کی عمر 5000 سال بتائی جاتی ہے، 5000 سال سے لے کے آج تک، بحیثیت مسلمان ہمیں یہ بتایا گیا کہ 1,24,000 پیغمبر آئے اصلاح کے لیے۔ لیکن چاہے وہ پیغمبر ہوں یا کارل مارکس ہوں، لینن ہوں، ہو چی منہ ہوں، فیدل کاسترو ہوں، ماؤ ہوں، دنیا کے کوئی بھی انقلابی ہو، کوئی بھی تحریک ہو، ہر تحریک جو طویل عرصے چلتی ہے اور ایک مضبوط اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جمی کھڑی رہتی ہے، اس میں ایسے ادوار ہر تحریک میں آئے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی تحریک نہیں ہے جس میں نہیں آئے۔ لیکن مدر آرگنائزیشن بالآخر فاتح رہی ہے۔
الطاف حسین صاحب، یہ بتائیے کہ اس وقت جس اسٹیبلشمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، ان سے کسی قسم کے آپ کے کوئی اندرونی بات چیت تو نہیں چل رہی؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ آپ کی قیادت کو مائنس کر کے اب ایم کیو کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟
نہیں، وہ تو 92 کے اندر ریکارڈ پر موجود ہے، چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان آرمی کا، اس کا بیان موجود ہے جنرل آصف نواز کا کہ مائنس الطاف حسین۔ وہ تو کوشش ہوتی رہی ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ میں تو ان کا پیروں کے دھول بھی نہیں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میرے لیے اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میری مائیں، میری بہنیں، میرے ساتھی، خدا کی قسم، اس مشکل کے اندر بھی پہلے سے زیادہ سیما سپر ہو کر ہر کڑے سے کڑے حالات کا سامنا کریں گے، کریں گے، کریں گے۔
اچھا،
حق کی ہوگی۔
اچھا، آپ کی جماعت کے ہی کچھ لوگ ٹوٹ کر اب ادھر جا رہے ہیں، آپ سمجھتے کیا یہ بڑا خطرہ ہے کہ پارٹی اندر سے سپلٹ ہو جائے گی آپ کی ایم کیو ایم؟
بہت لوگ ٹوٹ کے جب پارٹی انہیں زمین سے اٹھا کے اوپر لے کے جاتی ہے اور ان کا سنگھار وغیرہ کر کے انہیں خوبرو بنا کے پیش کرتی ہے، اور لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب میں جو ہے وہ قائد ہو گیا ہوں, اور جب وہ اعلان کرتا ہے تاریخ ہمیشہ بتاتی ہے کہ اسے منہ کی کھانی پڑتی ہے. ایسے تمام لوگوں نے ماضی میں بھی منہ کی کھائی ہے, اور میرے ساتھی دیکھیں گے, مائیں بہنیں دیکھیں گی, بزرگ بچے دیکھیں گے, یہ سب ایسی منہ کی کھائیں گے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی.
آپ کی صحت کیسی؟ آپ کی صحت کے بارے میں بہت ساری افواہیں چل رہی ہیں.
میری صحت اللہ کے فضل و کرم سے ایسی ہے کہ اب بھی اس وقت بھی جتنی تقاریر ایک دن میں کرتا ہوں, جتنے کانٹیکٹ میں کرتا ہوں, کوئی آدمی تین دن کام کر لے تو شاید وہ اسپتال میں داخل ہو جائے.
اچھا,
صحت بہت اچھی ہے.
اچھا, آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟
میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا نہیں چاہتا, ان سے کہتا ہوں ماضی سے سبق حاصل کرے. میں ایم اے ٹیچر, آئی وانٹ ٹو ٹیل دیم دیٹ دے آر ناٹ دا ہول سول. گاڈ گیو می نالج, انفارمیشن اینڈ موسٹ آف دا ہڈن تھنگس. لہذا آپ مجھ سے مشورہ کریں. پہلے میں آپ کو تعاون کی پیشکش کر چکا ہوں, آپ کو سلوٹ کر چکا ہوں, آپ نے اس کی لاج نہیں رکھی. میں پھر دوبارہ پیشکش کرتا ہوں, کیونکہ آپ میرے اپنے وطن کے سپاہی ہو, کہ دیکھو الطاف حسین کو دشمن نہیں سمجھو, اپنا سمجھو, ایم کیو ایم کو اپنا سمجھو. میں اس وطن کو الطاف حسین, اس وطن کو آپ پاور اور ساتھ دے کے تو دیکھو. میں اس وطن کو اگر 10 سال کے اندر دنیا کا سب سے زیادہ نہیں تو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں انشاءاللہ لا کے کھڑا کر دوں گا, نہ کر سکوں تو پھر جو چور کی سزا وہ میری سزا.
آپ کے اوپر بار بار رو سے تعلقات اور پیسے لینے کے الزامات لگتے رہے, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟
رو سے میرا اتنا تعلق ہے اور وہ رہے گا ہمیشہ رو سے تعلق. رے سے رسول اور الف سے اللہ, اللہ رسول, اس سے تعلق پہلے بھی تھا آج بھی ہے.
ایم کیو ایم کے رہنما الطاف حسین لندن میں بی بی سی اردو سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے, اور شریک گفتگو تھے ثقلین امام. تھوڑی دیر میں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آپ یہ گفتگو سن سکیں گے. چلتے ہیں دوسرے بڑے موضوع کی جانب. ورلڈ T20 ٹورنامنٹ میں پاکستان کی شرکت یقینی بنانے کے لیے پاکستان اور بھارت کے مابین میچ دھرم شالہ سے کولکتہ منتقل کر دیا گیا ہے. بین الاقوامی کرکٹ کونسل ICC نے یہ فیصلہ پاکستان کی جانب سے اپنے کھلاڑیوں کے لیے سیکیورٹی کے خدشات ظاہر کیے جانے کے بعد کیا ہے. ICC نے اب امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان کی ٹیم ٹورنامنٹ میں حصہ لے گی, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کہتے ہیں کہ میچ کی کولکتہ منتقلی کے باوجود پاکستان کی مرد اور خواتین کی ٹیمیں اسی صورت میں بھارت جائیں گی جب بھارتی حکومت کی جانب سے سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی جائے گی.
ہم نے واضح طور سے ICC اور BCCI سے کہہ دیا ہے, اور ہم نے حکومت کو بھی پہنچوا دی یہ بات کہ دیکھیے, آپ جب تک کہ ہمیں سیف گارڈ نہیں کریں گے پاکستان کو کہ جب جہاں بھی آپ کھیلتے ہیں ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ وہ آپ کی جو خدشات ہیں وہ ان کو سیف گارڈ کیا جائے. وہ اس لیے جب تک کہ آپ نہیں کر دیں, پینڈنگ دیٹ لفظ ہے, پینڈنگ دیٹ اشورنس کہ ہم اپنی ٹیم کو روکیں.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان, کئی سوال ہیں. سیکیورٹی کے مسائل کتنے حقیقی ہیں اور کتنے سیاسی, اور اس سے ٹورنامنٹ کے ماحول اور خود کھلاڑیوں کے مورال پر کیا اثر پڑ رہا ہے, اس پر تفصیلی بات کریں گے پروگرام میں. لندن سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور مبصر آصف اقبال، دہلی سے کرکٹ کے تجزیہ کار پردیپ میگزین اور پاکستان کراچی سے اسپورٹس کے ہمارے نامہ نگار عبدالرشید شکور ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن پہلے دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ.
پاکستان اور بھارت کے دھرمشالہ میچ کے بارے میں پچھلے کئی دنوں سے بے یقینی بنی ہوئی تھی. بین الاقوامی کرکٹ کاؤنسل یعنی آئی سی سی نے سلامتی کے بارے میں پاکستان کی تشویش کے بعد یہ میچ اب کولکتہ میں کرانے کا اعلان کیا ہے. دلی میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ رچرڈسن نے کہا رچرڈسن کہہ رہے تھے یہ میچ کولکتہ کے ایڈن گارڈن گراؤنڈ پر اسی تاریخ اور وقت پر ہوگا جو دھرمشالہ کے لیے طے کیا گیا تھا. میچ کولکتہ منتقل کرنے کا یہ فیصلہ سیکیورٹی کے سوالوں کی وجہ سے کیا گیا ہے. ہم نے فیصلہ بھارتی کرکٹ بورڈ، متعلقہ ریاستی کرکٹ بورڈوں اور آئی سی سی کے سیکیورٹی کے ماہرین سے صلاح مشورے کے بعد کیا ہے. ہماچل کی حکومت نے کہا تھا کہ بھارت پاک کشیدگی کے سبب وہ پاکستان کے کھلاڑیوں کو تحفظ کی ضمانت نہیں دے سکے گی. پاکستان کی ایک ٹیم نے پیر کو دھرمشالہ میں سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے بعد کھیل کا وینیو بدلنے کی سفارش کی تھی. پاکستان اور بھارت کے میچوں میں دونوں ملکوں میں زبردست دلچسپی رہتی ہے. آئی سی سی کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کی سلامتی کے لحاظ سے ہر وینیو کا خیال رکھا گیا ہے. ڈیوڈ رچرڈسن کہہ رہے تھے کہ اگر پاکستانی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچتی ہے تو اس کا سیمی فائنل مقابلہ ممبئی میں نہیں ہوگا. ہم نے پاکستان کے میچوں کی جگہ منتخب کرنے میں ٹیم کی سلامتی اور حفاظت کے ہر پہلو کو مد نظر رکھا ہے. ہم نے سیکیورٹی کے معاملات میں صرف آئی سی سی کے سیکیورٹی کے ماہرین سے ہی نہیں، بھارتی پولیس، دوسری متعلقہ ایجنسیوں اور اہلکاروں سے بھی صلاح مشورہ کیا ہے. آئی سی سی کے اعلان کے بعد دھرمشالہ کے میچ کے بارے میں جو بے یقینی بنی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. آئی سی سی نے امید ظاہر کی ہے کہ سیکیورٹی کی یقین دہانیوں کے بعد پاکستان کی ٹیم جلد بھارت پہنچے گی. شکیل اختر، بی بی سی، دلی.
اور اسی خبر پر تفصیلی بات کریں گے. لندن سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور مبصر آصف اقبال، دہلی سے کرکٹ کے تجزیہ کار پردیپ میگزین اور پاکستان کراچی سے اسپورٹس کے ہمارے نامہ نگار عبدالرشید شکور ہمارے ساتھ ہیں. شکور، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان آخر کس قسم کی سیکیورٹی مانگ رہا ہے اور واقعی یہ کوئی سیکیورٹی کا معاملہ ہے؟
دیکھیں، پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، جو چودھری نثار علی خان وزیر داخلہ، انہوں نے بہت پہلے ہی یہ بات کہی تھی کہ ہم پہلے اپنی جو سیکیورٹی ٹیم بھارت گئی ہے اس کی رپورٹ کا جائزہ لیں گے. اور آج شہریار خان نے اپنی پریس کانفرنس میں اس کا واضح طور پر ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف کافی دھمکیاں ہیں، کافی اس طرح کی صورتحال ہے، اور انہوں نے باقاعدہ سیاسی جماعتوں کے نام بھی لیے. انہوں نے شیو سینا کا نام لیا، انہوں نے ہماچل پردیش کی جو کانگریسی حکومت ہے، اس کے علاوہ انہوں نے عام آدمی پارٹی کا بھی نام لیا اور ریٹائرڈ جو آفیسرز گروپ ہیں ان کا بھی نام لیا. تو دو جو چیزیں ہیں وہ تو ہماچل پردیش سے ان کا تعلق ہے، دھرمشالہ سے جو یہ میچ منتقل ہو گیا ہے. لیکن اب ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے وہ ہمیں اس بات کی ضمانت دے دے، یقین دہانی کرا دے کہ پاکستان کی ٹیم جہاں جہاں کھیلے گی وہاں پہ اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہوگی، تو پھر ہم اپنی ٹیم کو وہاں بھیجیں گے. اب یہ میچ جو ہے کولکتہ اور موہالی میں ہی رہ گئے ہیں پاکستان کے. دو میچ اب کولکتہ میں ہو جائیں گے، دو میچ موہالی. تو یہ ایسے دو شہر ہیں کہ جہاں پہ کوئی اس طرح کی صورتحال کا سامنا بظاہر پاکستان کو شدید رد عمل سامنے نہیں آ سکتا. لیکن اب پاکستان کی جو کرکٹ بورڈ ہے اس نے گیند اب انڈیا کی کورٹ میں ڈالی ہوئی ہے.
جی، پردیپ میگزین، جو گیند ہے وہ انڈیا کے میں آ چکی ہے، تو یہ بتائیے کہ بھارت کو بھارت کیا اس قسم کی سیکیورٹی کی ضمانت دے گا؟
دیکھیے، بھارت میں شاید پہلے بھی اسٹیٹ گورنمنٹ، جو نیشنل گورنمنٹ ہے، انہوں نے تو یہ پرمیشن دے رکھی تھی کہ پاکستان یہاں آنی چاہیے ورلڈ کپ کے لیے. اور مجھے یہاں تک ابھی اندیشہ نہیں ہے کہ کیا واقعی نیشنل گورنمنٹ نے، جو انڈیا کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے سیکیورٹی ایشورنس پاکستان کو دی ہے کہ نہیں دی ہے. کیونکہ اگر بی سی سی آئی نے جب اناؤنس کیا کہ یہ میچ ہوگا اور وینیوز اناؤنس کیے تو آئی سی سی کے ساتھ مل کے، تو وہ انڈیا گورنمنٹ کی ایشورنس کے بنا کر نہیں سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شہریار خان جی نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہوگا. انہوں نے شاید ان کو اس وجہ سے کہا ہوگا کیونکہ اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہماچل کی ہے وہ کانگریس کی ہے، بی جے پی کی نہیں ہے. اور انوراگ ٹھاکر جو بورڈ کے سیکرٹری ہیں اور جو دھرمشالہ کے بھی پریزیڈنٹ ہیں، وہ بی جے پی کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ جو اندرونی پالیٹکس انڈیا میں بی جے پی اور کانگریس کی ہے, یہ شاید ایک بڑا رول پلے کر گئی ہے جس کی وجہ سے یہ ایشو بن گیا اور پاکستان نے دھرمشالہ میں نہ
کھیلنے کا فیصلہ کیا. آصف اقبال, آپ کی طرف آؤں گی. پاکستان اور بھارت کے درمیان ابھی جنوری میں ہاکی کا مقابلہ ہوا, پاکستان کے ایتھلیٹ وہاں موجود تھے, تب تو اتنا بڑا مسئلہ نظر نہیں آیا. تو کیا کرکٹ سیاست کا ٹول بن چکا ہے؟
دیکھیں, آئی تھنک سب سے پہلے تو یہ ایکسپٹ کرنے کی بات ہے کہ کرکٹ ایک بہت ہی ہائی پروفائل اسپورٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان مانا جاتا ہے. سب کہتے ہیں کہ ایشز جو انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان جو میچز ہوتے ہیں وہ بھی بہت بڑے سیریز سمجھی جاتی ہیں, لیکن انڈیا پاکستان کا کوئی بھی میچ ہو, آیا وہ ٹی ٹوینٹی ہو, او ڈی آئی ہو یا ٹیسٹ میچ ہو, اس کی سب سے بڑی آڈینس ہوتی ہے ورلڈ وائڈ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جہاں تک بات اب جو سیکیورٹی کی جا رہی ہے, جو پاکستان نے ڈیمانڈ کیا تھا جس کی وجہ سے وینیو چینج کیا گیا, اور پاکستانی کے کہنے پر وینیو بٹوین کلکتا اینڈ موہالی جو چینج کیا گیا دھرمشالہ سے, وہ پاکستان کے ہی کہنے پر کیا گیا تھا. تو پاکستان کو ایکسپٹ یہ ضرور کرنا پڑے گا کہ وینیو ہم نے چینج جو ڈیمانڈ کیا تھا وہ ہو گیا ہے, اور یہ جو اب ڈیمانڈ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایشورنسز دے یا سیکیورٹی دے, آئی تھنک یہ تھوڑا سا میرے سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ یہ ساری باتیں شروع ہی سے ایک پیکج میں ہونی چاہیے تھی, جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وینیو بھی چینج کریں, جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہمیں سیکیورٹیز بھی چاہیے, اور یہ سب ہونے کے بعد پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے ہمارا نیکسٹ کیا ہوگا. بیچ میں یہ دیکھا گیا کہ جب آپ یہ باتیں کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ جی پہلے وینیو چینج کریں تو پھر ہم ٹیم بھیجیں گے, ہمیں سیکیورٹی خدشات ہیں, بالکل ہوں گے, ضرور ہوں گے خدشات, لیکن جب وہ وینیو چینج کر دیا گیا آن دا بیسس کے آپ کے جو خدشات تھے ان کو دور کر کے, تو پھر تھوڑا سا انفیئر سی بات اس طرح سے لگ رہی ہے کہ آپ جو پہلے بات کی تھی اس سے آپ لگ رہا ہے کہ مکر گئے ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں کچھ اور بھی چاہیے. دیکھیں ڈیمونسٹریشنز کہیں بھی ہو سکتے ہیں, یعنی ڈیموکریٹک کنٹری میں ڈیمونسٹریشنز ہوں گے, آپ ڈیمونسٹریشنز کو روک نہیں سکتے, لیکن اگر آپ کو یہ سیکیورٹی دی جا رہی ہے کہ ڈیمونسٹریشنز میں آپ کے کھلاڑیوں پر کوئی ایسی خدا نہ کرے کوئی ایسی حرکت ہو جس سے کوئی کھلاڑی کو کوئی نقصان ہو یا اس کے کیا کہنا چاہیے فزیکلی کوئی ہرٹ ہو, تو پھر وہ یقینی طور پر ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے. لیکن جہاں آئی سی سی اور انڈین کرکٹ بورڈ مل کر یہ آپ کو ایشورنس دے رہے ہیں جس کا آپ نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہم وینیو چینج کیے ہیں اور ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں, تو اب یہ بات تھوڑی سی لگ رہی ہے کہ نامناسب اس لیے لگ رہی ہے کہ ان دی اینڈ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ہم جانا ہے
جی,
اور اگر اب آپ کا جو ڈیمانڈ ہے اگر اس پہ انڈین کرکٹ بورڈ آ کر کہتے ہیں دیکھیں آپ نے جو مانگا تھا ہم سے ہم نے تو دے دیا ہے,
جی
اگر آپ آتے ہیں آئیں نہیں آتے نہیں آئے پھر بھی آپ نے جانا ہے
جی,
ضرورت نہیں تھی اس بات,
ضرورت نہیں تھی. پردیپ, جس طرح پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ پورا دورہ ہی غیر یقینی کا شکار نظر آتا ہے, اس سے پوری ٹورنامنٹ کے ماحول پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟
دیکھیے ماحول پہ کیونکہ ہندوستان میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور انڈیا پاکستان, جیسے آصف جی بھی کہہ رہے تھے کہ یہ سب سے بڑا میچ ہوتا ہے, اور انڈیا پاکستان کا میچ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو اس کی آڈینس گراؤنڈ پہ اور باہر اتنی زیادہ ہوگی جو شاید ورلڈ کپ کے فائنل سے بھی زیادہ ہوگی, تو اگر اسی میچ میں انسرٹنٹی بنی رہی تو یہ ورلڈ کپ کے لیے انڈیا میں کوئی اچھی
ریفلیکشن
نہیں ہے.
تو ویسے پاکستان کی ٹیم کے بارے میں کیا بہت جوش و خروش ہے اس وقت اور مایوسی ہوگی لوگوں کو؟
دیکھیں اس میں دو چیزیں جڑی ہیں, ایک تو ایک پالیٹکس جڑی ہے جس وجہ سے انڈیا پاکستان ایک دوسرے کے خلاف کھیل نہیں رہی ہیں, کافی دیر سے کھیل نہیں رہی ہیں, لاسٹ میچ ورلڈ کپ میں ہی کھیلا تھا انہوں نے, انڈیا میں کھیلا تھا اس کے بعد آسٹریلیا میں کھیلا تھا, تو یہ جو آئی سی سی ٹورنامنٹ میں جب یہ میچ ان کے ایک دوسرے کے خلاف پڑتے ہیں تو ان کو کھیلنا پڑتا ہے, تو وہ کرکٹ پریمی کے لیے تو مایوسی ہے ہی ہے کہ انڈیا پاکستان زیادہ نہیں کھیلتا ہے. جہاں تک پولیٹکس کا سوال ہے, اس میں پولیٹیکل پارٹیز اس ایشو کو ملک کرنے کے لیے چاہے ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں ہو وہ کافی آگے رہتی ہیں, جس سے کرکٹ کا نقصان ہو جاتا ہے.
جی پردیپ, عبدالرشید شکور, بہت مختصر, ٹیم میں ایک دو تبدیلیاں ہوئی ہیں, کیا پاکستان کا اسکواڈ تیار ہے کہ جیسے ہی اجازت ملے جانے کے لیے؟ بالکل
بالکل تیار ہے, اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو کراچی سے جو تعلق رکھنے والے کھلاڑی ہیں ان کو کل ہی گزشتہ روز ہی انہوں نے لاہور بلا لیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ نیشنل اکیڈمی میں وہ قیام کریں, اور پوری ٹیم تیار ہے. لیکن اس وقت واقعی جو بے یقینی کی کیفیت ہے اس میں کھلاڑی بھی اور مینجمنٹ بھی یقیناً پریشان ہے کہ ہم کس طرح کی سچویشن میں ہم جا رہے ہیں, کیونکہ ٹیم ویسے ڈی مورالائز, جی وہ ویسے ڈی مورالائز ہے ایشیا کپ میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد تو آئیڈیل سچویشن نہیں ہے.
عبدالرشید شکور بہت شکریہ. لندن سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور مبصر آصف اقبال, دہلی سے کرکٹ کے تجزیہ گار پردیپ میگزین, اور پاکستان کراچی سے اسپورٹس کے نامہ نگار عبدالرشید شکور, آپ کا بہت شکریہ. سیربین جاری ہے.
ہم سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
آدمی ہے, عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ ہے انسانی حقوق
سے, یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی سی,
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095121611139. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور ایک بار پھر.
آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں آج بنگلہ دیش نے ہالینڈ کو 8 رنز سے ہرا دیا. بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7 وکٹوں پر 153 رنز بنائے, جواب میں ہالینڈ کی ٹیم 7 وکٹوں پر 145 رنز بنا پائی. بنگلہ دیش کے اوپننگ بیٹسمین تمیم اقبال 83 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے اور وہ مین آف دا میچ قرار پائے. آج دوسرے میچ میں آئرلینڈ اور عمان مد مقابل ہیں. گزشتہ روز کھیلے گئے دو میچوں میں افغانستان نے اسکاٹ لینڈ کو 14 رن سے ہرایا تھا, اور اسی فرق سے زمبابوے نے ہانگ کانگ کو شکست دی تھی. جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا اور آخری ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل آج کیپ ٹاؤن میں کھیلا جا رہا ہے. تین میچوں کی سیریز اس وقت 1-1 سے برابر ہے. ڈربن میں کھیلا گیا پہلا میچ جنوبی افریقہ نے 3 وکٹوں سے جیتا تھا. جوہانس برگ میں آسٹریلیا نے 4 وکٹوں کی جیت سے سیریز برابر کر دی تھی. آرسنل نے ہل سٹی کو 4 گول سے ہرا کر ایف اے کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی, جہاں اس کا مقابلہ واٹفورڈ سے ہوگا. ریال میڈرڈ کی ٹیم روما کو 2-0 سے ہرا کر چیمپئنز لیگ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی. کرسٹیانو رونالڈو نے سیزن کا 40th گول کیا. وہ چیمپئنز لیگ میں مجموعی طور پر 90 گول کر چکے ہیں. آج چیلسی کا مقابلہ پیرس سن جیمان سے ہو رہا ہے. نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کے کپتان کین ولیمسن کا کہنا ہے کہ برینڈن میکیولم کی وجہ سے ہی نیوزی لینڈ کی ٹیم کو جارحانہ کرکٹ کھیلنی آئی ہے, اور انہوں نے ٹیم میں قائدانہ صلاحیت کے حامل متعدد کرکٹرز بھی تیار کیے. نیوزی لینڈ کی ٹیم میکیولم کی ریٹائرمنٹ کے بعد آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی کھیلنے والی ہے, اور ولیمسن کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم کو فوری طور پر بھارتی وکٹوں اور ماحول سے ہم آہنگ ہونا پڑے گا. نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوینٹی کی تیاری کے طور پر کل ممبئی میں وارم اپ میچ سری لنکا کے خلاف کھیلنے والی ہے. زمبابوے کی فٹ بال ایسوسی ایشن نے اپنی کمیٹی کے ایک رکن ایزئی کاسی نایو کو میچ فکسنگ میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام کے بعد معطل کر دیا ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور. بھارت اور پاکستان کے درمیان اگلے 2 ہفتوں میں ایک دوسرے کی جیلوں میں قید ماہی گیروں کی رہائی کا طریقہ کار طے کرنے پر اصولی طور پر اتفاق رائے ہو گیا ہے. اس خبر کی تفصیلات پروگرام میں آگے آنے کو ہیں. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا, اور اب اہم خبروں کی 6 سرخیاں ہوں گی جو آج پیش کر رہی ہیں شمائلہ خان.
پاکستان کی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ الطاف حسین نے بی بی سی کو انٹرویو میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسے ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے اور یہ کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے. انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے ورلڈ ٹی ٹوینٹی مقابلوں میں پاکستان اور بھارت کا میچ دھرم شالہ سے کلکتہ منتقل کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ادھر پاکستان کی وزارت داخلہ نے قومی کرکٹ ٹیم کو بھارتی حکومت کی جانب سے تحفظ کی تحریری یقین دہانی تک ورلڈ ٹی ٹوینٹی مقابلوں میں شرکت کے لیے بھارت جانے سے روک دیا ہے. مقدونیہ کا کہنا ہے کہ اب وہ یونان کی سرحد سے پناہ گزینوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ پیر سے شام میں اہم امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کے ایجنڈے میں ایک عبوری حکومت کا قیام اور انتخابات شامل ہوں گے. اور امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن اسرائیل کے دورے پر ہیں، جہاں تشدد کی تازہ لہر کے دوران آج مزید 3 فلسطینی مارے گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی بدستور یہی ہے کہ میچ کولکاتہ منتقل، پاکستان کا تحریری یقین دہانی کا مطالبہ. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے اس پر تفصیل سے بات کی تھی. حکومت پاکستان نے یہ کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان اگلے 2 ہفتوں میں ایک دوسرے کی جیلوں میں قید ماہی گیروں کی رہائی کا طریقہ کار طے کرنے پر اصولی اتفاق ہو گیا ہے. یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پاکستان نے ابھی منگل کو ہی 87 بھارتی قیدیوں کو رہا کیا ہے. اسلام آباد سے احمد رضا.
آج سینٹ میں ایک سوال کے جواب میں خارجہ امور کے متعلق وزیر اعظم پاکستان کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا کہ اس فیصلے کو حتمی شکل دینے کے لیے کام جاری ہے. یہ بیان ایسے وقت آیا ہے جبکہ پاکستان نے کل ہی 87 بھارتی قیدیوں کو رہا کیا ہے. مسٹر عزیز نے سینٹ کو مزید بتایا کہ بھارتی جیلوں میں دہشت گردی سمیت دیگر الزامات کے تحت 460 پاکستانی شہری قید ہیں، جن میں 113 ماہی گیر ہیں جبکہ باقی دیگر عام شہری ہیں. وزارت داخلہ کے مطابق ان قیدیوں پر غیر قانونی داخلے، زائد المیعاد قیام کے علاوہ جاسوسی، دہشت گردی اور دواؤں کی اسمگلنگ کے مقدمے ہیں. سینٹ کو مزید بتایا گیا کہ بھارت نے پچھلے 3 برسوں میں 329 پاکستانی قیدیوں کو رہا کیا، جن میں 217 ماہی گیر تھے. سب سے زیادہ پاکستانی قیدی پچھلے برس 2015 میں رہا کیے گئے، جن کی تعداد 159 تھی، جبکہ 2013 میں 67، 2014 میں 99 اور رواں برس 2016 میں اب تک محض 4 قیدی رہا کیے گئے ہیں. انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مخاصمت کا سب سے زیادہ شکار پاکستانی اور بھارتی ماہی گیر بنتے ہیں، جنہیں سمندری حدود کی خلاف ورزی پر گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ان کی کشتیاں اور دیگر ساز و سامان بھی ضبط ہو جاتا ہے. ان ماہی گیروں کی رہائی تبھی عمل میں آتی ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ہوتا ہے، ورنہ دونوں ملکوں کی ہی جیلوں میں اکثر ماہی گیروں کو اپنی سزا کاٹنے کے باوجود غیر معینہ مدت تک قید رہنا پڑتا ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان دو طرفہ امن مذاکرات کا عمل کئی برسوں سے معطل پڑا ہے. دونوں ملکوں کے خارجہ سیکرٹریوں کی ملاقات 2 جنوری کو بھارت کی پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملے کے بعد ملتوی ہو گئی تھی. پاکستان اس حملے کی تحقیقات میں بھارت سے تعاون کر رہا ہے. سرتاج عزیز نے کل ایک اخباری کانفرنس میں کہا تھا کہ پٹھان کوٹ ایئر بیس پر حملے کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تفتیشی ٹیم چند دنوں میں بھارت جائے گی، اور اس امید کا بھی اظہار کیا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان خارجہ سیکرٹری کی سطح کے مذاکرات جلد بحال ہوں گے. احمد رضا، بی بی سی، اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سعودی عرب کے سرکاری دورے پر گئے ہیں، جہاں وہ اعلی سعودی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف بھی نواز شریف کے ہمراہ ہیں. سرکاری ذرائع کے مطابق پاکستان سمیت 21 ملکوں کے فوجی سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں نارتھ تھنڈر مشق میں حصہ لے رہے ہیں. یہ فوجی مشقیں ہیں. واضح رہے کہ گزشتہ چند ماہ میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کئی اعلی سطحی دورے ہوئے ہیں، اور پاکستان سعودی عرب کی قیادت میں 34 ملکی فوجی اتحاد میں شامل ہے، جس کی مشقیں اس وقت سعودی عرب میں ہو رہی ہیں. ہم نے سیکورٹی کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمد سعد سے بات کی اور یہ پوچھا کہ اس وقت پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی نوعیت کیا ہے.
نوعیت میرے خیال میں جو سعودی حکمران ہیں وہ پاکستان سے زیادہ خوش نہیں ہیں، اور اس کے اپنے امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں کہ جب سعودی عرب جیسے ملک کے ساتھ، جس کے اوپر پاکستان بہت انحصار کرتا ہے، خاص کر جب پاکستان کو مالی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو سعودی عرب جو ہے وہ سامنے آتا رہا ہے اور بیل آؤٹ کرتا رہا ہے پاکستان کو. لیکن جو یہ سعودی عرب ابھی چاہتا ہے وہ پاکستان کسی حالت میں وہ ان کی جو مانگیں ہیں وہ پوری نہیں کر سکتا، لیکن ناراض بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جا رہے ہیں تاکہ جو ڈیمیج کنٹرول، جس کو آپ کہیں گے نا کہ جی مزید جو تعلقات ہیں وہ خراب نہ ہوں، کچھ ان کی باتیں مان لی جائیں، لیکن جو ان کے کچھ مانگے ہیں، جو کچھ ان کے ڈیمانڈز ہیں، ان کے اوپر پاکستان آگے نہیں چل سکتا ہے.
مثلاً وہ کون سی ہیں بریگیڈیئر صاحب؟ کون سی ایسے مطالبات ہیں
کہ آپ مطلب ہے کہ سیریا میں شام میں آپ ہماری مدد کریں, وہاں پر کچھ ٹروپس ڈالیں, یمن کے اندر آپ ڈالیں, تو یہ ہو نہیں سکتا ہے. حالانکہ انہوں نے ابھی یہ جو 34 ممالک کا ایک وہ اتحاد بنایا ہوا ہے, اس میں بھی پاکستان مطلب ہے کہ کچھ کہتے ہیں ہاں جی ہم ہیں اس کا حصہ, لیکن ہم افواج نہیں ڈالیں گے, باقی ہم تربیت دے سکتے ہیں, ہم کچھ اسلحہ فراہم کر سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ پاکستان نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کے بڑے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں. ادھر ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے, پاکستان کے اندر اس کے بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اگر.
تو یہ بات خود سعودی حکام کو سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستان کس پوزیشن میں ہے؟
وہ اپنے مطلب مفادات کو دیکھتا ہے, اور وہ یہ سوچتا ہے چونکہ وہ ایک قبائلی سوچ ہے ان کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کا بھلا کیا ہے پچھلے 50-60 سال سے کیا ہے آپ کا بھلا, تو ابھی پاکستان کا پے بیک ٹائم ہے, تو ابھی آپ مطلب ہے کہ اس میں سے ہمارے ساتھ اس طرح نہیں شامل ہو رہے جو جس طرح آپ کو ہونا چاہیے تھا. تو ان کی تو اپنی وہ ہے. دوسری جو ان کی قیادت ہے وہ ابھی, اگر آپ اس سے پہلے جو بادشاہ تھے عبداللہ, وہ یہ بات سمجھتے تھے, ان کے ساتھ جو ان کے رفقائے کار تھے, جو ان کے صلاح مشورے پہ جن پہ کام کرتے تھے, وہ ان میں بڑی میچورٹی تھی. یہ ابھی جو اگر آپ آئے وزیر دفاع کو آپ دیکھیں, بالکل کم عمر ہے, وزیر داخلہ جو ہے وہ کم عمر ہے, ان کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ اس کے پاکستان کے اوپر اس کے بڑے ہی سنگین نتائج ہو سکتے ہیں پاکستان کے اندرونی استحکام کے لیے. اور پاکستان پہلے جنگ میں اپنے آپ کو اس نے ڈالا ہوا ہے, ایک بڑی خطرناک جنگ پاکستان کے اندر چل رہی ہے, اور اگر آپ ایک اور فرنٹ کھول دیں پاکستان کے اندر, تو یہ عدم استحکام جو ہوگا وہ اس کے بڑے گمبھیر نتائج ہو سکتے ہیں.
لیکن اس وقت خطے میں دو محاذ واضح طور پر نظر آ رہے ہیں, ایک سعودی عرب اور دوسرا ایران. تو اگر پاکستان ایک اتحاد میں شامل ہو جاتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فوجی اتحاد ہے یہ اس خطے کے مسائل کا کوئی حل ہے یا خود ایک مسئلہ بن جائے گا یا ہے؟
یہ میرا یہ تو اور مسائل کو الجھانے والی بات ہے, لیکن ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہے نا, وہ بہت زیادہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں. جو سعودی فرما روا ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ جو داعش ہو گیا یا جو باقی جمہوریت ہوگی یا لوگوں کے حقوق کے بارے بات ہوتی ہے, تو ایک سعودی عرب ایک عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے. وہ اس سے بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں, اور وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں کہ ابھی پے بیک ٹائم ہے, آپ ہمیں کچھ دیں. تو میرے خیال میں پاکستان میں ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے جو پاکستان کرے گا. مہینے کے آخر میں ایران کے جو صدر ہیں وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں, ان کا ایک سرکاری دورہ ہے میرے خیال میں مارچ کے آخری ہفتے میں. تو ایران میرے خیال میں سمجھتا ہے کہ پاکستان کو مشکلات ہیں, اور ایران پاکستان کے مشکلات میں مزید اضافہ نہیں کرتا کر رہا ہے. وہ اس کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان اس طرح تو شامل نہیں ہو رہا ہے, یا ہمارے مفادات کے خلاف یہ کام نہیں کرے گا. اور اگر سعودی عرب کے ساتھ تھوڑے بہت یہ اتحاد وغیرہ میں ایک رسمی طور پہ شامل ہو جائیں تو اس سے ایران کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا. لیکن یہ جو محاذ رائی ہے اس وقت اس پورے خطے میں, یہ مزید مسائل جو ہے نا یہ الجھیں گے.
یہ تھے سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمد سعد, جو یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے. خیبر پختونخوا کے شہر چار صدا میں قائم باچا خان یونیورسٹی کے طلبہ نے یونیورسٹی پر حملے کے دوران ہلاک ہونے والے ساتھیوں کے لیے اسی پیکج کا مطالبہ کیا ہے جو پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے کے دوران ہلاک ہونے والے طلبہ کے لواحقین کو دیا گیا تھا. پشاور سے عزیز اللہ خان.
آج باچا خان یونیورسٹی کے سامنے بڑی تعداد میں طلباء نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور حکومت کے خلاف سخت نعرہ بازی کی. ان طلباء کا کہنا تھا کہ حکومت اور یونیورسٹی انتظامیہ نے ان کے ساتھ جو وعدے کیے تھے ان پر عمل درآمد اب تک نہیں ہو سکا. باچا خان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری احتشام اللہ نے بی بی سی کو بتایا کہ اس وقت یونیورسٹی کے 50% طلباء اور طالبات نفسیاتی مریض بن چکے ہیں.
50% جو ہے نا وہ ان کی اٹینڈنس جو ہے نا وہ نیگیٹو ہے. بہت سے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ سائیکولوجیکل مینٹلی وہ بہت ڈسٹرب ہو چکے ہیں. ان کو جو ہے نا ان کے لیے ایک سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے.
احتشام نے بتایا کہ ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے وعدہ کیا تھا کہ باچا خان یونیورسٹی کے ہلاک ہونے والے طلباء کو وہی پیکج دیا جائے گا جو آرمی پبلک اسکول پر حملے میں ہلاک ہونے والے طلباء کے لواحقین کو دیا گیا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔
یہ تو سر جو ہے نا، یہ تو ہمارا مین مطالبہ تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کیوں ایسا سلوک کر رہے ہیں، ہم کیا ہم ایک قوم نہیں ہے؟ وہ تو چلو ٹھیک ہے، وہ تو بچے تھے جو ہے نا، تو کیا ہمارے جو ہے نا سارے بھائیوں کے جو ہے نا وہ جانے نہیں تھی؟ کیا وہ آسمان سے گرے تھے؟ تو ادھر جو ہے نا وہ بات جو ہے نا بنتی ہے کہ کیوں ایک تعصب میں رکھا گیا ہے۔
مظاہرین نے یونیورسٹی حملے کے جوڈیشل انکوائری اور یونیورسٹی میں زیر تعلیم طلباء اور طالبات کی فیس معاف کرنے کے اعلانات پر عمل درآمد کے مطالبات بھی کیے ہیں۔ احتجاجی مظاہرہ دوپہر 12 بجے تک جاری رہا، اور اس دوران یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے مظاہرین کو یقین دلایا کہ ان کے مطالبات حکومت تک ضرور پہنچائے جائیں گے، اور اس کے لیے طلباء کا ایک وفد یونیورسٹی انتظامیہ کے ہمراہ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک سے ملاقات کے لیے جائے گا۔ ان مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تب تک وہ یونیورسٹی میں تدریسی عمل کا بائیکاٹ جاری رکھیں گے۔ طلباء نے بتایا کہ انہوں نے اپنا احتجاج 20 مارچ تک مؤخر کر دیا ہے، جس کے بعد وہ آئندہ لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ باچا خان یونیورسٹی پر 4 شدت پسندوں نے 20 جنوری کی صبح حملہ کیا تھا، جس میں 21 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے سابق گورنر سلیمان تاثیر کے صاحبزادے شہباز تاثیر کو ایک خصوصی تیاری میں صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے لاہور بھیج دیا گیا۔ ان کی بازیابی گزشتہ روز کوئٹہ کے قریب کچلاک سے عمل میں آئی تھی۔ کچلاک میں عینی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ شہباز تاثیر اکیلے وہاں ایک ہوٹل پہنچے تھے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
شہباز تاثیر کے حوالے سے سرکاری حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کو کچلاک کے علاقے سے سیکورٹی فورسز نے ایک مشترکہ سرچ آپریشن میں بازیاب کیا۔ ماضی میں اغوا کے چھوٹے کیسز میں بازیابی کی صورت میں سرکاری حکام پریس کانفرنس کرتے تھے یا میڈیا کو بریفنگ دینے کے لیے خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا، لیکن شہباز تاثیر کی بازیابی جیسے اہم کیس میں میڈیا کو کوئی بالمشافہ بریفنگ نہیں دی گئی۔ شہباز تاثیر کے بارے میں کچھ لاکھ کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ایک ہوٹل پہنچے تھے۔ جس ہوٹل میں وہ پہنچے تھے اس کے مالک محمد انور کا پاکستان کے نیوز چینل اب تک سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا،
جان تقریباً پاؤکم 6 بجے تھے، وہ ادھر آیا تھا، روٹی کھا لیا، روٹی کے پیسے بھی دے، 350 روپے روٹی کے پیسے دیا۔
ہوٹل کے مالک نے بتایا کہ کانا کھانے کے بعد شہباز تاثیر نے ان سے فون مانگا،
پھر اس نے فون کا ڈیمانڈ کیا، فون کی ڈیمانڈ ہم نے بولا، ایسے الے سے پٹھان لگ رہا تھا، بڑے بڑی باتیں، مطلب داڑھی بڑے بھی، داڑھی بھی بڑے تھی، اس نے میں نے فون نہیں دیا، فون میں نے نہیں دیا، پھر باہر نکل گیا۔
بازیابی کے بعد سرکاری حکام نے شہباز تاثیر کی جو تصویر جاری کی اس میں وہ شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے، ان کے بال بڑے ہونے کے علاوہ داڑھی بھی بڑی تھی، لیکن لاہور روانگی سے قبل ان کی جو تصویر جاری کی گئی اس میں وہ جینز پہنے ہوئے تھے، اگرچہ ان کے بال بڑے تھے لیکن داڑھی بہت چھوٹی کی تھی۔ کچھ لاکھ کا دورہ کرنے والے دنیا نیوز کے بیورو چیف عرفان سعید نے عینی شاہدین کے حوالے سے بتایا کہ شہباز تاثیر اکیلے ہوٹل پہنچے تھے۔
مالک ہے اور وہاں پہ ان سے جو دیگر عملہ تھا ان سے بھی یہی پوچھا کہ وہ جس وقت آئے تھے ان کے ساتھ کوئی لوگ تھے یا جب وہ گئے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی ان کا کوئی ساتھی کو باہر کھڑا تھا، تو ان کا یہ کہنا تھا شہباز تاثیر بھی کوئی اکیلے تھے۔ اور
عرفان سعید کا کہنا تھا کہ شہباز تاثیر کھانا کھانے کے بعد بھی کچھ دیر ہوٹل کے باہر کھڑے رہے،
اور وہاں سے جب باہر نکلے اور کچھ دیر تک وہ کھڑے رہے باہر، تقریباً اس ٹیلی فون کال کے جو انہوں نے اپنے لواحقین کو کی، اس کے 20 منٹ کے بعد ان کا کہنا تھا کہ سیکورٹی فورسز کی گاڑیاں ہی تقریباً 7 کے قریب گاڑیاں تھیں۔
شہباز تاثیر کو کوئٹہ سے ایک خصوصی طیارے کے ذریعے لاہور پہنچایا گیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
یہ تفصیلات آپ بی بی سی اردو .com پر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ ہماری دوسری سرخی یہی ہے، شہباز تاثیر سخت سیکورٹی میں گھر واپس۔ اب چلتے ہیں امریکہ۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے پارٹی نامزدگی کے لیے ووٹنگ کی تازہ مرحلے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح برتری حاصل کی ہے، جس کے بعد وہ ریپبلکن پارٹی کے مضبوط امیدوار کے طور پر ابھرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری جانب ڈیموکریٹک پارٹی سے ہلری کلنٹن مجموعی برتری برقرار تو رکھے ہوئے ہیں، مگر حالیہ مرحلے میں برنی سینڈرز ان کے ایک سخت حریف کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ نامہ نگاروں کے مناظروں کا خلاصہ معصومہ ملک کی زبانی۔
صدارتی امیدوار کے لیے نامزدگی کی دوڑ میں ریپبلکن پارٹی کے امیدواروں کا ٹاکرا چار ریاستوں میں ہوا. ڈونلڈ ٹرمپ میشیگن، میسیسپی اور ہوائی میں کامیاب رہے، جبکہ اس دوڑ میں ان کے مضبوط حریف ٹیڈ کروز صرف ریاست آئیڈاہو میں ہی جیت پائے. حالیہ کامیابی کے بعد مسٹر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں مات دینا مشکل ہوگا کیونکہ انہیں اپنے قریبی حریف مسٹر کروز پر دوہرے ہنسوں کی برتری حاصل ہے. انہوں نے اپنے حریف ٹیڈ کروز کو مذاق کا نشانہ بھی بنایا.
ٹیڈ کروز از انٹرسٹنگ بیکاز ہی از آلویز
مسٹر کروز دلچسپ انسان ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ میں ہی وہ واحد شخص ہوں جو ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرا سکتا ہوں، مجھے ووٹ دیجیے. ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دینا آپ کی بدحالی کا سبب بنے گا. میں کئی بار یہ سن چکا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو صرف وہی شکست دے سکتا ہے، اور میں نے کہا کہ وہ مجھے کبھی نہیں ہرا سکتا، وہ مجھے بہت کم ہی ہرا پایا.
بیرون ممالک مقیم امریکیوں کی جماعت ریپبلکن ابراڈ کی کیٹ اینڈریو کہتی ہیں کہ حالیہ کامیابیوں کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اس بارے میں پریقین دکھائی دے رہے ہیں کہ رواں برس کے اواخر میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں وہی ہلری کلنٹن کے مد مقابل ہوں گے.
وہ بہت پرسکون ہو چکے ہیں، وہ اپنے ایسے بہت سے بیانات واپس بھی لے چکے ہیں جو واقعی میں بہت سخت تھے، تشدد سے متعلق، تارکین وطن سے متعلق اور ملک کے بڑے اقلیتی گروہوں کے بارے میں، اور اب انہوں نے یہ اخذ کر لیا ہے کہ وہی ریپبلکن کی نامزدگی حاصل کر رہے ہیں.
دوسری جانب تازہ مرحلے میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں کے درمیان دو ریاستوں میں مقابلہ ہوا. ہلری کلنٹن میسیسپی ہی میں کامیابی سمیٹ سکی، جبکہ میشیگن میں ان کے حریف برنی سینڈرز غیر متوقع طور پر کامیاب رہے. تاہم مسز کلنٹن کہتی ہیں کہ ریپبلکن پارٹی سے موازنہ کرتی ہیں تو اپنی پارٹی کی انتخابی مہم پر فخر ہوتا ہے.
ہمارے بیچ کچھ اختلافات ہیں جو کہ آپ کو مباحثوں کے دوران نظر آتے ہیں، مگر جب ریپبلکن پارٹی کی بات آتی ہے تو جو وہ کر رہے ہیں اس کے سامنے ہمارے اختلافات مدھم پڑ جاتے ہیں. ہر بار جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس سے برا کیا ہو سکتا ہے، وہ کوئی نیا راستہ نکال لیتے ہیں.
امریکہ میں صدارتی امیدواروں کی نامزدگی کی دوڑ میں اب تک ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن کو اپنے حریفوں پر سبقت حاصل ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ حالیہ نتائج نے ان قیاس آرائیوں کی نفی کی ہے کہ مسٹر ٹرمپ کی مہم شاید ماند پڑ رہی ہے. ادھر ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں کے حالیہ مقابلے میں ہلری کلنٹن کی جیت کوئی آسان جیت نہیں رہی.
نامانگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی معصومہ ملک.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے، کبھی وہ ٹیم جیتے گی، کبھی وہ ٹیم جیتے گی.
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے زیادہ
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139.
اور اب مسئلہ اسکولوں کا. صوبہ پنجاب میں ہزاروں کی تعداد میں نجی اسکول دو روز کی ہڑتال کی گئی. یہ ہڑتال آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کی جانب سے اس نئے قانون کے خلاف احتجاجاً کی گئی ہے جس کی تحت اب اسکول مالکان من مانی فیسوں میں اضافہ نہیں کر سکیں گی. لاہور سے شمائلہ جعفری کی رپورٹ.
شازیہ کے میاں بس ڈرائیور ہیں. بابو صابو کی نواحی بستی میں ایک تنگ گلی میں ان کا مکان ہے جہاں وہ تین خاندانوں کے ساتھ سانجے گھر میں رہتی ہیں. گھر کا گزارا تو مشکل سے چلتا ہے، پر بچوں کو اچھی تعلیم دلوانے کی لگن اس قدر زیادہ ہے کہ اپنی بنیادی ضرورتوں کی پرواہ نہیں. لیکن یہ سب اتنا آسان بھی نہیں.
پرائیویٹ پڑھا رہے ہیں تے دوسرے تے سرکاری چ پڑھائی نہیں ہے اچھی. بہت زیادہ فیساں ودھا دے ہر مہینے، کہن گے بچے نو اچھی تے اچھی کاپی لو تے باہر کاپی نہیں لینی سکول چ لو. بہت مشکل دو بچے پڑھا رہے ہیں، ہلے دو بچوں نے داخل نہیں کرایا، اس وجہ تو کوئی گنجائش نہیں ہے.
آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کا دعویٰ ہے کہ پنجاب میں لگ بھگ 60% طلبہ 98,000 نجی اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ سرکاری اسکولوں کی تعداد میں ہر سال مسلسل کمی ہو رہی ہے. اور حکومت کے پاس نہ تو نجی سکولوں کے مکمل اعداد و شمار ہیں اور نہ ہی ان پر مکمل کنٹرول۔ تاہم اب نئے قانون میں فیسوں میں اضافے کی حد مقرر کرنے کے ساتھ سکولوں کی رجسٹریشن کو بھی لازمی قرار دیا گیا ہے، اور خلاف ورزی کی صورت میں بھاری جرمانے عائد کرنے کی بات کی گئی ہے، جس پر نجی سکول مالکان سیکھ پا ہیں۔ پرائیویٹ سکولز فیڈریشن کے مرکزی صدر کاشف مرزا کہتے ہیں،
ایک طرف تو انہوں نے ہمیں دیوار سے لگا دیا، ان حالات میں ہم ادارے نہیں چلا سکتے، اداروں کا تقدس پامال کر رہے ہیں، ہمارے اوپر ایف آئی آر دینے کی بات کر رہے ہیں، ہمارے اوپر کرمینل پروسیڈنگ کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ادارے میں 2 کروڑ سے زیادہ بچے پڑھیں، ہم تعلیم دیں، کوالٹی ایجوکیشن دیں، ان کے بچے ہمارے اداروں میں پڑھیں، اپنے اداروں کا بیڑا غرق کر چکے ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اداروں کے ساتھ یہ ہمارے اداروں کا بھی بیڑا غرق کریں۔ یہ والا جو انہوں نے بل کیا ہے، یہ تو سیدھی سیدھی اداروں کو بند کرنے کی ہے، اور اگر گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے ہم بہت برے ہیں، ادارے بند ہو جانے چاہیے، تو بھائی اس سے پہلے کہ تم بند کرو، ہم بند کر کے تمہیں چابیاں دیتے، تم خود چلا لو بیڑا غرق، جو تم نے اپنے پبلک اسکولوں کا کیا تم ان پرائیویٹ اسکولوں کو کر لو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔
حکومت نجی اسکول مالکان سے مذاکرات کرتی رہی ہے جو اب تک نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکے۔ حکومت اسکول مالکان کے چند چھوٹے دھڑوں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب بھی ہوئی ہے، لیکن یہ حمایت کافی نہیں۔ ایسی صورت میں حکومت کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ قانون میں اسکول مالکان کی مرضی سے ترامیم کرے، یا پھر نئے قانون کے مطابق مالکان کے خلاف کاروائی۔ وزیر تعلیم رانا مشہود کہتے ہیں،
یہ اس طرح جو ہے یہ نقصان ان کے بچوں کا نقصان ہوگا، اور اوور آل وہ حکومت پنجاب کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی۔ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو جو اسکول جو ہیں وہ اگر ہمارے کہنے پہ نہیں کھلیں گے تو پھر جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق پھر ہم حرکت کریں گے۔
قانون کیا کہتا ہے؟
قانون اس کے مطابق تو پھر ان کے اوپر ہیوی پینلٹیز ہیں، پھر اس کے بعد مطلب ان کے بلیک لسٹ بھی ہو سکتے ہیں، ان کا کلوئر بھی ہو سکتا ہے۔
لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں۔
شمالہ جعفری کی رپورٹ۔ نجی اسکولوں اور حکومت پنجاب کے درمیان تنازع، اسی تناظر میں ہم نے ایک ماہر تعلیم عصمت نوید ریاض سے بات کی، اور سب سے پہلے یہ پوچھا کہ حکومت پاکستان نے جو قانون بنایا ہے آخر اس کی ضرورت اب کیوں محسوس کی گئی؟
جو پرائیویٹ اسکولس ہیں ان کے لیے کوئی ان کے اوپر کوئی ریگولیشن نہیں ہے، اور جو مرضی یہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور جو بھی اب اتنا زیادہ پرائیویٹ اسکول سیکٹر اب بڑھ گیا پاکستان میں، تو ان میں لو کاسٹ پرائیویٹ اسکولس بھی بہت ہو گئے ہیں۔ ایک تو ہے نا چند جو بالکل ہی ٹاپ اسکولس ہیں، بیکن ہاؤس ہوا، پھر سٹی اسکول ہوا، گرامر اسکولس ہیں لاہور کے، پھر بہت سے ہیں ایسے جو، اور ان کی فی بھی کافی ہے، اور جو بچے افورڈ کر سکتے ہیں، ان کے پیرنٹس افورڈ کر سکتے ہیں، وہ ہی بچے جاتے ہیں۔ اور پھر چونکہ گورنمنٹ اسکولس کی حالات اب اتنے اچھے نہیں رہے اور پڑھائی کا اسٹینڈرڈ بہت گر گیا ہے، تو اب جو باقی لوگ ہیں جو لو انکم اسکولس میں بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو، وہ بھی مجبور ہو گئے، کیونکہ ہمیں بہتر تعلیم چاہیے تو چلیں یہ پرائیویٹ اسکول ہے تو ہم اس میں بھیجیں۔ تو یہ چونکہ سیکٹر اب اتنا بڑھ گیا ہے اور گورنمنٹ پہ پریشر آتا رہا کہ آپ ان کو ریگولیٹ کریں،
تو یہ جو ریگولیٹ کرنے کا آرڈیننس جاری ہوا ہے، اس کے تحت کون کون سے معاملات آئیں گے؟ آیا صرف یہ فیسوں کی حد تک ہی محدود رہے گا یا اس میں اور بھی کچھ؟
یہ ہے نا، جیسے بہت عرصے سے میں ایک اور چیز سے اس کو ملاؤں گی، کہ مدرسوں کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم رجسٹر کریں، بہت سے مدرسوں کو رجسٹر کیا گیا بٹ بہت سے ابھی تک نہیں ہوئے۔ اسی طرح پہلی چیز پرائیویٹ اسکولس کے لیے یہ ہونی ہے کہ آپ رجسٹر کریں گورنمنٹ کے ساتھ کہ یو آر اے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جو تعلیم فراہم کر رہا ہے ملک میں۔ تو ایک دفعہ آپ رجسٹر ہو گئے تو پھر آپ کو اس بل کے مطابق چند چیزوں کی آبزرویشن کرنی پڑے گی، وہ رولس اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا پڑے گا۔
اس میں نصاب بھی شامل ہوگا؟
نصاب ابھی تک نہیں، ابھی تک نہیں، کیونکہ وہ تو ویسے ہی ابھی تک پورے ملک میں ایک نصاب یونیفارم نصاب آیا ہی نہیں۔
کیونکہ آپ نے مدرسوں کی بات کی نا، تو وہاں تو جب مدرسوں کے اندراج کی رجسٹریشن کی بات ہوتی ہے تو نصاب کی بھی بات ہوتی ہے، تو کیا یہ جو نجی اسکول ہیں ان میں معاملہ مختلف ہے؟
ان میں اتنا مختلف نہیں ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کا تقاضا ہے، والدین کا تقاضا ہے کہ और कुछ लोग जो बैठे हुए हैं असेंबली में, अब हमारी कुछ विमेन रिप्रेजेंटेशन भी है असेंबलीज में, जो बोलती हैं कि भाई एक यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए, पूरे मुल्क में तो होना ही चाहिए, और अगर प्राइवेट स्कूल्स हैं तो वो भी सारे प्राइवेट स्कूल्स एक यूनिफॉर्म सिस्टम को फॉलो करें। तो
अच्छा।
ये तकाजा ज्यादातर जो प्रेशर आया है ये वालिदैन की तरफ से आया है।
क्या फिर इससे कुछ वालिदैन को इसका मतलब है इससे फायदा होगा, और क्या कुछ मियारी तालीम भी बेहतर होगा?
बेहतर होगी जी बिल्कुल। अच्छा। कि अगर आप एक देखिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसे अगर आप ब्रिटेन का ले लें कि आपका ऑफस्टेड है, तो एक ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ इदारा है जो मॉनिटर करता रहता है स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश स्कूल्स। तो इसी तरह की एक चीज का एक नमूना निकल रहा है इस एजुकेशन बिल से, कि शायद आगे जाके एक नजर रखी जाए हर प्राइवेट स्कूल पे, कि वो भी अच्छा। एक मियार पे चलते जाए।
आपने बड़ी अच्छी बात की कि हर स्कूल पर नजर रखी जाए उसके मियार के लिए, मगर इस्मत नवीद साहब फिर जबकि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रही, जो कि नजर आ रहा है कि सरकारी स्कूलों की तादाद दिन ब दिन कम होती नजर आ रही है क्योंकि बच्चों की तादाद बढ़ रही है, तो फिर तो जो निजी स्कूल हैं उन पर भरोसा करना पड़ेगा, उन पर इन्हसार करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हुकूमत के इस रेगुलेशन से निजी स्कूलों की भी वही हालत हो जाए जो सरकारी स्कूलों की है?
खैर ये एक पहलू है जिसपे आपका सही कहना है कि ये हो सकता है, मगर ये कि अगर आप एक तो देखिए सबसे जो मुश्किल बात तालीम में है पाकिस्तान में कि हमारी टीचर्स ट्रेन नहीं होती, तो बहुत अरसे से हुकूमत ने इस पे भी कोई कदम नहीं उठाया कि भई आप एक लॉ बनाए कि भई हर टीचर अपनी डिग्री के बाद या मास्टर्स के बाद एक ट्रेनिंग कोर्स करे और फिर स्कूल में आए पढ़ाने, और उसकी एक मेयार पे उसकी तनख्वाह हो वगैरह वगैरह। अब जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वहाँ पे और जो हायर किए जाते हैं, कि अगर निजी स्कूल में भी आप देखें कि किसी स्कूल में एक टीचर सिर्फ 1,000 रुपए महीने पे पढ़ा रही है, तो उसका क्या स्टैंडर्ड होगा, उसका क्या मियार होगा? तो ये सब चीजें तो हो रही हैं। हो सकता है कि इस बिल के थ्रू थोड़ी बहुत बेहतरी आए मेरे ख्याल में, क्योंकि जो ऊपर वाले स्कूल हैं जो बहुत ज्यादा फी चार्ज करते हैं, तो उनपे भी एक ये बंदिश हो जाएगी कि भाई इससे ज्यादा नहीं, और किताबों पे, और जैसे उन्होंने कहा है कि इस बिल में कि एक स्कूल ये नहीं कह सकता कि आप यूनिफॉर्म एक जगह से लें, एक ही दुकान से या एक ही उधर से किताबें लें, तो ये सब एक रैकेट बन गया है कि भाई एक पैसे बनाने वाली
कमीशन सिस्टम।
जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें हो रही हैं और ये तालीम से बहुत दूर होनी चाहिए, ये इस तालीम के सिलसिले में तो ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए, और ना इसमें करप्शन होनी चाहिए। ये तो एक बहुत ही अहम चीज है कि भाई आप मुल्क की अगली जनरेशन को पढ़ा रहे हैं और उनको अपने पाँव पे खड़ा कर रहे हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेगुलेशन है इससे हालात बेहतर होने की तवक्को है, लेकिन जाहिर है कि निजी मालिकान के क्योंकि मुनाफे पे जद लगेगी तो चोट लगेगी, तो इसलिए वो इसके मुखालिफ हैं।
जी बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल जैसे आपने ये कहा बिल्कुल इससे इत्तफाक करती हूँ।
ये थी माहिर तालीम इस्मत नवीद रियाज, जो हुकूमत पंजाब के निजी स्कूलों के बारे में नए रेगुलेशन पर बात कर रही थी। हमने प्रोग्राम के इब्तिदा में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सरबरा अल्ताफ हुसैन की एक खसूसी गुफ्तगु आपको सुनवाई थी, और ये खसूसी गुफ्तगु आप थोड़ी देर में bbcurdu.com पर सुन सकेंगे। सरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। एडिटर थे सकलैन इमाम और प्रोड्यूसर थी एमन ख्वाजा। स्टूडियो मैनेजर्स के फरायज अंजाम दिए लंदन में जय मेगानी ने, और इस्लामाबाद से हमारे साथ रहे इसरारुल हक। माहवारा सफदर को तमाम साथियों के साथ इजाजत दीजिए, और आखिर में अहम आलमी खबरों के खुलासे के साथ शुमाइला खान।
प
پاکستان کی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ الطاف حسین نے بی بی سی کو انٹرویو میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسے ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے اور یہ کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے ورلڈ ٹی ٹوینٹی مقابلوں میں پاکستان اور بھارت کا میچ دھرم شالہ سے کلکتہ منتقل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ادھر پاکستان کی وزارت داخلہ نے قومی کرکٹ ٹیم کو بھارتی حکومت کی جانب سے تحفظ کی تحریری یقین دہانی تک ورلڈ ٹی ٹوینٹی مقابلوں میں شرکت کے لیے بھارت جانے سے روک دیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ پیر سے شام میں اہم امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کے ایجنڈے میں ایک عبوری حکومت کا قیام اور انتخابات شامل ہوں گے۔ امریکہ کے نائب صدر جو بائیڈن اسرائیل کے دورے پر ہیں، جہاں تشدد کی لہر کے دوران آج مزید 3 فلسطینی مارے گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔